تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذو الحجة آمنا الله تعالى بسببك أن تشكر وتطع اور چند دن کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے. خیال ہوا کہ آج انہیں ایام کے بارے میں اور ان کی مخصوص عبادتوں کے بارے میں گزارش پیش کر دی جائے. جیسا کہ میں پچھلے مہینے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مہینوں اور دنوں سے متعلق جو احکام رکھے ہیں ان سے الگ الگ طائفے ہیں، ان کی الگ الگ خوشبو ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے انوار و برکات، اس کی خوشبو کچھ اور ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے. اور یہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے، اس کا امتیاز کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کچھ ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو اور سال کے 12 مہینوں کو حاصل ہیں. یہی مہینہ ہے جس پر اسلامی تقویم یعنی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے جو سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اسی پر سال کا اختتام ہوتا ہے. اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے کہ جو عبادتیں اور کسی مہینے میں انجام نہیں دی جا سکتی. بہت سی عبادتیں وہ ہیں کہ جو آپ جب چاہیں انجام دے لیں. نماز ہے، نفلی نماز جب چاہیں پڑھ لیں. روزہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ چند مخصوص ایام کو چھوڑ کر باقی دنوں میں جس دن چاہیں نفلی روزہ رکھ لیں. صدقہ خیرات ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہیں صدقہ خیرات کر کے اس کی فضیلت حاصل کر لیں. ذکر ہے، تسبیح ہے، ایسی عبادت ہے کہ جب چاہیں کر لیں، جب چاہیں اس کی فضیلت حاصل کر لیں. لیکن تین عبادتیں ایسی اس مہینے کے اندر رکھی گئی ہیں جو اور دنوں میں نہیں. ایک عبادت حج کی، ایک قربانی کی، اور ایک تکبیر تشریف کی. حج ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ خاص دنوں میں ہی انجام پاتی ہے. دوسرے دنوں میں جا کر کوئی آدمی وہ عبادت انجام دینا چاہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں. عرفے کے دن نو ذوالحجہ کو عرفات میں آدمی وقوف کرے, یہ عبادت صرف نو ذوالحجہ کے ساتھ تھا, اور ایسی عبادت اس طرح بنا دی کہ نو ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر اور اگلے دن کی صبح ساجد کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کا وقت ہے. ان میں سے کسی وقت بھی آدمی جا کر عرفات میں وقوف کر لے تو حج ہو جائے گا اس کا. اور کیونکہ سال میں ایک مرتبہ انجام پاتی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ صورت رکھی ہے کہ ان اوقات میں سے کسی بھی وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی آدمی عرفات سے گزر جائے تو بھی حج ہو گیا. یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو کر اور ان اوقات میں زوال آفتاب, نو ذوالحجہ کی زوال آفتاب سے لے کر دس ذوالحجہ کی صبح صادق تک کسی بھی وقت سواری میں سوار ہو کر سوتا ہوا بھی گزر گیا تو کہ سوتا ہوا بھی گزر گیا کہاں جو گیا, اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا. اس واسطے کہ یہ عبادت اور جنہوں میں تو انجام پا نہیں سکتی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی حج کے لیے نکلا اس کو کسی نہ کسی طرح میں اس کا حج قبول کر لوں. تو سوتے ہوئے بھی گزر جائے تو حاجی ہو گیا اور حج کا رکن ادا ہو گیا. لیکن اور دنوں میں دس دن جا کے اعتکاف کر لو وہاں اسی میدان عرفات میں اسی جبل رحمت پر دس دن اعتکاف کر لو تو بھی حج کی عبادت انجام ہو. دس گیارہ بارہ ذوالحجہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت قرار دی کہ مجمرات ہیں منا کے اندر, تو جا کر اس کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں, سات کنکریاں. تو ان تین دنوں کے اندر جا کر مارے انسان تو عبادت, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر و ثواب. لیکن سارے سال وہ جمرات خالی پڑے ہوئے ہیں, کوئی جا کر وہ کتنی بھی کنکریاں مارے ان جمرات کے اوپر اس کی کوئی ہوتی وہ کوئی عبادت. ان دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. اور بتلانا درحقیقت یہ ہے, یہی نقطہ درحقیقت سمجھنے کا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اتار دے کہ کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا, اصل قیمت ہے اللہ کے حکم کی اطاعت, اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. جو کام اللہ کے حکم کی اطاعت میں کیا جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے, اجر و ثواب کا موجب ہے, اس کے ذریعے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی راستہ بنا لے اور وہ کام کرنا شروع کر دے, ظاہر میں کتنا ہی وہ کام اچھا لگتا ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں, اس واسطے کہ وہ نہ اطاعت کے طور پر کیا جا رہا ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کیا. یہی فرق ہے بدعت میں اور سنت. سنت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اپنا طریقہ گھڑ لے اور اپنا طریقہ پیدا کر لے کہ میں یوں کروں گا, تو وہ چاہے کتنا ہی بظاہر اچھا لگتا ہو لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں مقبول ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں. لہٰذا جتنے بھی بدعات کے اعمال ہوتے ہیں, بدعات جتنی بھی ہیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے, بھائی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, قرآن خوانی کر رہے ہیں, تیسرے دن تیجا ہے, دسواں ہے, چالیسواں ہے, تو بیٹھ کر قرآن شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا, تو قرآن شریف پڑھنے کو بظاہر دیکھنے میں ایک اچھا عمل معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ تیسرے دن کو خاص کر کے اور اس میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا تھا، ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، تو یہ سنت نہ ہوئی، یہ بدعت ہو، اور بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو گیا، اس سے بجائے فائدے کے جواب ملنے کے گناہ لازم آ گیا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں جائے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص مغرب میں تین رکعتیں ہوتی ہیں، کوئی شخص یہ چاہے یہ سوچے کہ بھائی تین رکعتیں تو ذرا کچھ اور سا عدد ہے، تو اس تین کے بجائے چلو چار پڑھ لیں، تین کے بجائے ایک رکعت کا اور اضافہ کر کے چار رکعتیں پڑھ لیں مغرب کی، تو بظاہر دیکھنے میں تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک رکعت زیادہ پڑی، قیام زیادہ کیا، قرات زیادہ کی، سجدہ زیادہ کیا، رکوع زیادہ کیا، لیکن یہ ایک رکعت جو اس نے اپنی طرف سے بڑھا کر پڑھی، نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ وہ تین کو بھی لے ڈوبے گی، وہ تین بھی بیکار گئی. اس واسطے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس سے ہٹ کر اپنا طریقہ کھل کر لیا، تو یہ بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا، وہ نماز ہی مغرب کی قبول ہی نہ ہو. تو سارے بدعات کا حال یہ ہے. میرے والد ماجد قص اللہ تعالیٰ اکثر رہو کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، حضرت صاحب رضی صاحب جو آج رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ تھے، ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. بڑا عجیب و غریب خواب یہ سنایا کہ میں نے والد صاحب سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کو، یعنی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں بلیک بورڈ کے سامنے، اور ایک مجمع ہے ان کے سامنے جیسے کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے اس طرح درس دے رہے ہیں، تو آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر ایک کا ہنسا بنایا. پوچھا لوگوں سے کہ بھائی یہ کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک ہے، اب اس کے دائیں طرف ایک نقطہ لگا دیا. پوچھا یہ کیا ہو گیا، یہ دس ہو گئے، پھر ایک نقطہ اور لگا دیا، اب کیا ہوا، سو ہو گئے، پھر ایک نقطہ اور لگا دیا، ہزار ہو گئے، اور لگا دیا دس ہزار ہو گئے. فرمایا کہ جتنے نقطے دائیں طرف لگاتے جاؤ گے تو اس میں دس گنا اضافہ ہوتا جائے گا، ایک سے دس، دس سے سو، سو سے ہزار، ہزار سے دس ہزار، ہزار سے لاکھ، بڑھتا چلا جائے گا. اب وہ سارے نقطے مٹا دیے، مٹ گئے، اب دائیں طرف کے بجائے بائیں طرف نقطہ لگایا، وہی نقطہ دائیں کے بجائے بائیں طرف لگایا. اسے اب یہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ہو گیا آسانیا ایک، یعنی ایک کا دسواں حصہ، اور لگا تو آچاریہ صفر ایک، یعنی سواں حصہ، اور لگا تو آچاریہ صفر صفر ایک، یعنی ہزارواں حصہ. تو ادھر نقطے لگا بائیں طرف، تو بجائے بڑھنے کے وہ ایک جو تھا وہ بھی گھٹتا چلا جا رہا ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے، دسواں حصہ ہوا تو سواں ہوا، پھر ہزارواں ہوا، تو لاکھواں ہوا، آخری. فرمایا جو دائیں طرف نقطے لگ رہے ہیں جن سے کہ ایک کا عدد بڑھ رہا ہے، یہ ہے سنت کے اعمال، اور بائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ ہے بدعت کے اعمال. کہ سنت کے جو اعمال ہیں وہ کرتے چلے جاؤ گے تو خلاف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، فضیلت بڑھتی چلی جائے گی، اور بائیں طرف لگاتے چلے جاؤ گے تو یہ بدعت ہوتا جائے گا، اور وہ ایک کے ہنسے کو بھی لے ڈوبے گا. فرمایا میں خواب میں دیکھا کہ آپ اس طرح سمجھا رہے ہیں سنت اور بدعت کو، تو عجیب خواب دیکھا. اور حقیقت یہ ہے کہ سنت اور بدعت کی اس سے بہتر تشریح اور نہیں ہو سکتی. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ بھی نہیں رکھا، ان کے حکم میں اور ان کے نبی یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اب تو طرف سے گھر کے آپ کے راستہ چل پڑے اس کی کوئی قیمت نہیں. میں اب کیا کرتا ہوں کہ یہ حج کے سلسلے میں بڑا سبق آموز بات یہ ہے، ابھی دو تین دن کے بعد جب سات آٹھ تاریخ آئے گی ذوالحجہ کی تو سارے حجاج جو ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں ان کو حکم یہ ہوگا کہ جاؤ منیٰ اور منیٰ میں جا کر رہو ایک دن ایک رات. سب لوگ مسجد حرام چھوڑ کے اور منیٰ میں جا کے بس جائیں گے. منیٰ میں کوئی عبادت نہیں وہاں پر اس دن, نہ رمی کرنی, نہ وقوف کرنا, نہ کوئی اور عبادت. بس حکم یہ ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء فجر پانچ نمازیں جا کے منیٰ میں پڑھو. بھائی اچھے خاصے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں, مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے, ہر نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر مل رہا تھا اور وہاں کوئی کام بھی نہیں. منیٰ میں کہتے نہیں چھوڑو مسجد حرام کو چھوڑو اور جا کے وہاں جنگل میں پڑھو اور نمازیں وہاں جا کے پڑھو پانچ. کوئی کہنے لگے صاحب اچھا خاصے ہم تو مسجد حرام میں تھے, ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا تھا, وہاں جنگل میں کیا ملے گا؟ تو کوئی شخص یہ چاہے کہ نہیں میں آج نہیں جاتا, میں تو ایک لاکھ نمازیں پانچ کا ثواب حاصل کر کے پانچ نمازیں پانچ لاکھ کے برابر پڑھ کے اور پھر جاؤں گا وقوف کرنے. تو وہ ایک لاکھ کا نماز کا ثواب تو کیا ملتا اور الٹا کر کے سنت کا گناہگار ہوگا. بتایا جا رہا ہے کہ تم مسجد حرام میں بے شک ایک لاکھ نمازوں کی فضیلت ہے, لیکن اس لیے ہے کہ ہم نے کہا ہے. جب تک ہم نے کہا کہ یہاں پر فضیلت ہے اس وقت تک ایک لاکھ نمازوں کی فضیلت ہے, اور جب ہم نے کہہ دیا کہ چھوڑو اور جا کے جنگل میں پڑھو تو اب جنگل میں وہ ثواب ملے گا تم کو جو مسجد حرام میں نہیں ملے گا. تو نہ ان پتھروں میں کچھ رکھا ہے, نہ عمارت میں کچھ رکھا ہے, نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے. اصل چیز تو ہمارا حکم ہے. جب ہم حکم دے دیں اس وقت ہر چیز میں فضیلت آ جاتی ہے, اور جب ہمارا حکم نہ ہو تو کوئی قدر قیمت نہیں. وہ پتھر ہے. تو حج میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھائی ہے. آج جا کے کر لو رنگ, خالی پڑا ہے میدان, اس دن تو کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے, بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. آج جا کے کر لو, لیکن آج کرو گے تو کوئی فضیلت نہیں, کوئی ثواب نہیں, بلکہ اگر عبادت سمجھ کے کرو گے تو بدعت کا گناہ ہوگا. بتایا جا رہا ہے کہ ان اعمال میں اپنی ذات میں, نہ کسی عمل میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہے, نہ کسی عمارت میں رکھا ہے, نہ کسی دن میں رکھا ہے, نہ کسی جگہ میں رکھا ہے, جو کچھ ہے ہمارے حکم کی اطاعت میں. تو یہ ایک سبق زبردست ہے جو حج کے ایام میں دیا جاتا ہے, اور دکھایا سمجھایا جاتا ہے کہ بظاہر اگر دیکھو تو کوئی عقل کا کام ہے کہ پتھر کو جا کے کنکری مارے. وہ پتھر کو شیطان تھوڑے ہے, جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہے, اور شیطان سمجھ کے اس کے اوپر اتنا غصہ نکال کے اس کے اوپر وہ کنکریاں تو کیا جوتے لگ تک مار دیتے ہیں لوگ لے جاتے. حالانکہ وہ نہ شیطان ہے نہ کچھ ہے, وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے علامت بنا دی اور کنکریاں مارے. اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی, روش و آواز رکھنے والا عقل مند آدمی, اور اس دیوانگی میں مبتلا ہے کہ مزدل میں سے کنکریاں اٹھائے گا اور کنکریاں اٹھا کر لا کر ان جمرات کے اوپر, ان پتھروں کے اوپر مارے گا. عقل کی کسی میزان میں تول کے دیکھ لو اس عمل کو, بظاہر تو عقل کی کوئی بات نظر آتی, لیکن سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہمارا حکم آ جائے, ہم کہیں کہ یہ کام کرو, تو چاہے وہ کام دیوانگی کا کام معلوم ہو, عقل کے خلاف نظر آئے, تو بھی تمہاری عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دیوانگی کا کام کرو. اس دیوانہ کے دیوانہ نہ چن, اس فرزانہ کا فرزانہ نہ چن. دیوانہ وہ ہے جو یہ دیوانگی کا کام نہ کرے, اس واسطے کہ اس دیوانگی کا کام کا حکم ہم نے دیا. جب ہم نے دیا تو اب وہ دیوانگی ہی فرزانگی ہے, وہی عقل مندی کا تقاضا ہے. اب یہ کیا کہ صاحب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں لمبے, اچھا خاصا باوقار آدمی, اور دو میلے میں اخذرین کے درمیان آئے تو معلوم ہوا کہ صاحب بھاگتا جا رہے ہیں, دیکھنے میں ایک کوئی بے مقصد کام نظر آتا ہے بظاہر عقل کے اعتبار سے دیکھو تو. اور جو واقعہ ہوا تھا ہو گیا, حضرت حاضرہ نے چکر لگائے تھے صفا مروہ کے درمیان, ایک مقصد سے لگائے تھے, پانی کی تلاش میں لگائے تھے، تمہارے تو وہاں پانی کے کولروں کے ذخیرے جمع ہیں مسجد حرام میں، تو تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ سنا کے مر رہا تھا، لیکن اس لیے بھاگ رہے کہ ہم نے حکم دے دیا کہ اب تمہارے لیے عبادت ہی یہ ہے کہ بھاگو دوڑ ان کے نقل اتارو. ایک ایک چیز میں اللہ تبارک وتعالیٰ حج کے ارکان کے اندر یہ بات یہ سبق دیا ہے کہ ہمارے حکم میں ہے جو کچھ ہے، اور ہمارا حکم آنے کے بعد پھر اس کی حکمت مصلحت تلاش کرنے کی حاجت نہیں، تنہا یہ حکمت کافی ہے کہ ہم نے حکم دیا. جب ہم نے حکم دیا تو بس وہی حکمت ہے، وہی مصلحت ہے، وہی عقل ہے، وہی مردانگی ہے. سارا سبق یہ دیا جا رہا ہے اس حج کے اندر. تو ایک عبادت جو اس ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے عاشقی کی عبادت، عاشقانہ عبادت، کہ آدمی دیوانہ وار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں چل رہا ہے. عام دنوں کے اندر حکم یہ ہے کہ بھائی بال رکھے ہیں تو بالوں کو ذرا صاف ستھرا کر کے رکھو، اور ایسے بے ڈھنگا نہ رکھو. بالوں کا بھی حق ہے، جو اگر بال رکھے ہوئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی. لیکن حج کے زمانے میں فرمایا حج جو شعث التفل، حج وہ ہے، حج کرنے والا وہ ہے جو پراگندہ بال ہو اور تفل میلا کچیلا ہو. اس واسطے کہ آج ہم نے تمہیں حکم یہ دیا ہے کہ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرو، دیوانگی کا اظہار کرو، تو آج ہم نے سارے قاعدے توڑ دیے، ایک ایک قاعدہ توڑ کے تمہیں دکھایا. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ نماز کو خبردار، نماز کو اپنے وقت سے مؤخر نہ کرنا، کوئی نماز وقت سے مؤخر نہ ہو. ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت کا پابند بنایا، اور نماز کو وقت سے مؤخر کرنا بلا عذر بڑا زبردست گناہ کبیرہ، جس کو بس سخت وعیدیں قرآن حدیث میں وارد ہوئی. لیکن عرفات میں کہتے ہیں صاحب ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھو، ابھی عصر کا وقت نہیں آیا لیکن ظہر کے ساتھ عصر ملا کے پڑھو، عصر کا وقت چھوڑ دو. جب وہاں سے چلو عرفات سے مزدلفہ کی طرف، تو عام دنوں میں حکم یہ ہے بھائی سورج غروب ہوگا جلدی سے جلدی نماز پڑھو مغرب کی، اور مغرب کی نماز کے اندر تاخیر کرنا اور نمازوں کے اندر کے مقابلے میں اور زیادہ برا ہے. لیکن اس دن حکم یہ ہے کہ نہیں، مغرب کی نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھنی، مزدلفہ جا کر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنی. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے روانہ ہوئے، غروب آفتاب کے فوراً بعد روانہ ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، ان کا تو کام یہ تھا کہ جب وقت آ جائے تو اذان کہیں اور نماز کا انتظام کریں، تو وہ بے چین ہو رہے ہیں کہ ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، تو بے چینی کے عالم میں جا کر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، ایسا نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا الصلاۃ امام، نماز آگے پڑھیں، نماز آگے آئے گی. اور کچھ چلے اور سوچا کہ چلو شاید کچھ دیر چلنے کے بعد پھر پڑھیں گے، پھر آئے الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا الصلاۃ امام، نماز آگے آگے ہوگی. اب وہ بے چین ہو رہے ہیں، بےتاب ہو رہے ہیں کہ مغرب کی اپنا وقت ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود تاکید فرمائی ہے کہ مغرب کی نماز جلدی سے جلدی ادا کرو، اور آج کوئی پرواہ نہیں آج جا رہے ہیں. بے چین ہو کر بار بار کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الصلاۃ امام، یہاں تک کہ جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر مغرب عشاء افطار کرتے ہیں. تو ایک ایک قاعدے کو توڑ رہے ہیں حج کے اندر، یہ سکھانے کے لیے کہ یہ وقت کی جو تاکید تھی وہ بھی اس وجہ سے تھی کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ نماز وقت پر صحیح وقت پر پڑھو. جب ہم کہتے کہ نہیں وقت نہ کرو تو آپ اس وقت کی کوئی قیمت نہیں. اب اگر کون سا مغرب کی نماز اس روز حج کے دن مغرب کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے عشاء سے پہلے، بظاہر تو بڑا پابند آدمی ہے کہ جو نماز کے وقت کا لحاظ کر رہا ہے اور اس کے لیے پہلے پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اپنے وقت پہ پڑھے گا گناہگار ہوگا، ثواب ملنا درکنار گناہگار ہوگا، اس واسطے کہ آج نماز کا وقت وہ مغرب کا نہیں رہا، آج عشاء کے ساتھ مل کر پڑھانا ہی ثواب ہے، وہی اجر رکھتا ہے، اس واسطے کا حکم آج بنائے گا. قدم قدم پر اللہ جل جلالہ نے اس عبادت کے اندر یہ بات دکھائی ہے کہ قاعدے کو توڑا، جگہ جگہ اس لیے توڑا ہے تاکہ کوئی اس طرح سمجھ بیٹھے کہ ان چیزوں میں بذات خود کچھ رکھا ہے اور ان چیزوں کی بذات خود کوئی اہمیت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اہمیت ہے وہ ہمارے حکم کی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک عبادت جو ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ ہے حج. دوسری عبادت جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے اور جنہوں میں وہ عبادت نہیں ہے وہ ہے تکبیر تشریف، جو عرفے کے دن فجر کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور ایام تشریف یعنی 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے. ہر نماز کے بعد ہر بالغ آدمی پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریف پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر پڑھنا ہر شخص پر واجب ہے، ہر نماز پر نماز کے بعد اور واجب نماز کے بعد. اللہ ہمارے
بھی
واجب
بھی
نہیں، واجب سے عید کی نماز ہے، یہ تو عشاء کے توابے میں سے ہے، لیکن عید کی نماز ہے اس کے بعد ہے. عید کی نماز واجب ہے، اس کے بعد بھی تکبیر تشریف ضروری ہے. تو یہ تکبیر تشریف جو پڑھی جاتی ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے نا، یہ جو یوم عرفہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایام تشریف پر جا کر ختم ہوتے ہیں، یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ کی کبریائی کا اظہار اور کبریائی کا بیان اور اس کا اعتراف، یہ ان دنوں کی خاص عبادت ہے، اللہ کے بڑائی کا اظہار. تو اس کے لیے تکبیر تشریف ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کریں گے. اور تکبیر تشریف، تو تکبیر تشریف میں اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا بیان ہے، اس کی کبریائی کا بیان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان دنوں کو اس بات کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. تو ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہی مسنون ہے، اس کو آہستہ سے نہیں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اور ہمارے یہاں الٹی گنگا ایسی بہتی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ آہستگی سے پڑھا جائے اس میں تو لوگ زور زور پڑھتے ہیں، اور جہاں حکم یہ ہے کہ نہیں زور سے پڑھو تو وہاں آواز ہی نہیں نکلتی. تو تکبیر تشریف جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا واجب، یعنی پڑھنا واجب ہے، بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے. تو اس کو بلند آواز سے ہی پڑھنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو بھی سنائی دے کہ آپ نے پڑھا ایسی آواز. البتہ خواتین کے لیے آہستگی کے ساتھ پڑھنا خواتین کو چاہیے. خواتین کے ذمے تکبیر تشریف واجب ہے یا نہیں، اس میں ہمارے علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے گھروں کے اندر، چاہے وہ جماعت دائرہ جماعت سے تو نہیں پڑھتی، آہستگی علیحدہ پڑھتی ہیں، لیکن اپنی علیحدہ نمازوں میں بھی تکبیر تشریف پڑھنا ان کے ذمے بھی ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے، البتہ آہستہ آواز سے پڑھیں. اب یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں اگر خود یاد نہیں رہا تو دوسروں نے پڑھ دیا اس سے یاد آ جاتا ہے. خواتین بیچاری گھر میں پڑھتی ہیں تو بعض اوقات یاد نہیں رہتا، تو اس واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے خواتین کو بھی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ پر لکھ کے لٹکا لے. اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ یہ واجب ان کا بھی ادا ہو جائے. یہ کرنا چاہیے. یہ تکبیر بھی ایسا عمل ہے کہ جو صرف انہی دنوں میں ہے, عرفے کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک. اور دنوں میں نماز کے بعد اس طرح بلند آواز سے پڑھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو اللہ نے انہی دنوں کے ساتھ خاص کیا, اور کیونکہ انہی دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے لہٰذا اس جو یہ جتنی عبادتیں ہیں جو ان دنوں کے لیے خاص ہیں ان کو خاص ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی خصوصیت رکھی ہے, اس کے اوپر عدل و ثواب رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں بھی وہ عدل و ثواب رکھا کر اس کے بارے میں بتاتا ہے. یہ دوسری عبادت. تیسری عبادت جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے, تیسری عبادت جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے وہ ہے قربانی. اور یہ امت محمدی علیہ صاحب اسراد و السلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں قربانی کے عمل کو ان 3 دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا, 10, 11, 12 ذی الحجہ بس. اور دنوں میں قربانی کوئی عبادت نہیں. قربانی کا مطلب سمجھ لیجیے, قربانی کے معنی ہے کسی جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنا بس. گوشت کھائے نہ کھائے, تقسیم کرے نہ کرے, اس سے کوئی تعلق نہیں. جس وقت گلے پر چھری پھیری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور اس اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کی عبادت نہ ہوگی. یہ قربانی کی عبادت یہ سوائے ان 3 دنوں کے اور دنوں میں مشروع نہیں. کوئی شخص اور دنوں کے اندر کرنا چاہے تو وہ گوشت کا صدقہ کر دے, گوشت کا صدقے کا ثواب اس کو مل جائے گا. لیکن گلے پہ چھری پھیرنے کی عبادت یعنی قربانی کرنے کی عبادت اس کا کوئی اجر و ثواب اور دنوں میں انہیں 3 دنوں میں خاص کر دیا. اور یہ امت محمدیہ علیہ صاحب اسرار السلام کی خصوصیت. قربانی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں یہ عربی زبان کے کا لفظ ہے قربان, اس سے نکلا ہے. قربان کے معنی ہے ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ جل جلالہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ایسے عمل کو قربان کہتے ہیں. اور یوں تو جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پر قربان اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے لیے اپنے مال وغیرہ کا کوئی حصہ یا وقار انسان اللہ کے نام پر دے دیا, اللہ کے نام پر اس طرح دے دیا کہ بظاہر دیکھنے میں کوئی آدمی اس سے منافع نہیں اٹھا رہا, اس کو کہتے ہیں قربان یا قربان. اور یہ عبادت بھی ابتدائے آفرینش سے عبادت کے طور پر چلی آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد میں بھی انبیاء کرام کے زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی چیز آدمی قربانی پیش کرنا چاہتا جس چیز کی, اس کو کسی میدان میں یا کسی پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دیتا تھا. اور پھر آسمان سے کوئی آگ آتی تھی جو اس کو کھا لیتی تھی, اور آسمان سے اگر آگ نے آ کر اس کو کھا لیا تو یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی قبول ہو گئی. اور اگر آسمان سے آگ نہیں آئی اور وہ وہیں پڑی رہ گئی تو یہ علامت اس بات کی ہوتی تھی کہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں. یہ طریقہ آتا تھا, قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت حابیل اور قابیل, ان دونوں نے قرآن شریف میں ہے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی. حابیل نے ایک بکرا یا دمبا یا بھیڑ کو لے جا کے رکھی تھی اللہ کے یہاں قربان کرنے کے لیے, اور قابیل نے لے جا کر کچھ گندم وندم کے پوشے لے جا کر رکھ دیے تھے قربانی کے طور پر. تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی, حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, وہ اس نے کھا لی, اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی بڑی رہ گئی. اسی پر قابیل کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا, قتل کر دوں گا. تو ایسی میں واقعہ حابیل نے کہا کہ تم مجھے مارو گے قتل کرو گے تو تم اگر مجھے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے قتل کرنے کے لیے تو میں کم از کم تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. آخرکار حابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, قرآن شریف میں مذکور ہے. لیکن اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی جاتی ہے, اور یہ طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ کے آ کر کھانے سے ہوتی تھی, نہیں کھایا کہ نہیں قبول. اور یہ کہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا جب چاہے آپ کی قربانی پیش کر سکتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور دوسرے انبیاء کرام کی شریعت میں بھی یہ سلسلہ رہا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قربانی بہت تھی. ہمارے یہاں صرف تین دن ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت دنوں میں بہت سے دنوں کے اندر قربانیاں کی جاتی تھیں اور اس کے کئی کئی طریقے اس کے مقرر تھے. لیکن یہ ساری قربانیاں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کی قبولیت کی شرط یہ تھی کہ آگ آ کر اس کو کھا لے. جو قربانی پیش کرنے والا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا, اور قاعدے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جو قربانی دی ہے تو پھر اس سے خود فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے. تو یہ طریقہ چلا رہا تھا. لیکن حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں دو تبدیلیاں ہوئیں. ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ دن مقرر کر دیے گئے کہ بس ان تین دنوں کے اندر یہ عبادت ہے اور دنوں میں عبادت ہے. اور دوسری اس امت محمدیہ علیہ صاحب صلاحت والسلام کی کا یہ امتیاز رکھا گیا کہ آپ یہ امت کے واسطے اس کا گوشت بھی حلال کر دیا جو پہلے حلال نہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی. ایک جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا, تو پہلے زمانے میں مال غنیمت جہاد کیا مسلمانوں نے کافروں سے, مال غنیمت حاصل ہوا تو مال غنیمت وہ مجاہدوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو بھی لے جا کر رکھ دیتے تھے, آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا لیتے تھے. لیکن یہ امت محمدیہ علی صاحب السلام والسلام کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا گیا, اور اب حکم یہ ہے کہ جو پانچواں حصہ بیت المال میں داخل کر کے باقی جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے. اور قربانی کا گوشت بھی, جب قربانی کے گوشت میں اللہ تعالی نے حلال کر دیا کہ قربانی بھی کر لی اور گوشت بھی دے دیا کہ اس کی لذت بھی اٹھاؤ, اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور قربانی کا ثواب بھی کماؤ. ہمارے حضرت حکیم عمر صلی اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجات بیان فرمائے, وہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پچھلے زمانے میں بادشاہوں کا دستور یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے پاس کوئی ہدیہ لے کے جاتا تو کیسا ہی اعلیٰ درجے کا ہدیہ ہو وہ ہدیہ پیش کیا اسے بادشاہ کے پاس, وہ بادشاہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا. ہاتھ رکھ دینا علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ ہدیہ بادشاہ نے قبول کر لیا. ہاتھ رکھ دیا اب اس کے بعد اسی کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ جاؤ تم ہی سوال کرو, ہم نے قبول بھی کر لیا اور اس قبول کرنے کے نتیجے میں جو ہمارا تقرب حاصل ہونا تھا تم کو وہ حاصل بھی ہو گیا, اور اب ہدیہ تم ہی لے جاؤ, تم ہی کھاؤ, تم ہی استعمال کرو, تم ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ صدر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت ایسی بنائی کہ جب قربان کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کر دیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ کر فرما دیا کہ ہم نے قبول کیا, اب جاؤ تم اسے فائدہ اٹھاؤ, تم اسے نفع اٹھاؤ اور اس کی لذت اٹھاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کی یہ خصوصیت رکھی, ورنہ قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ بھائی جب دیا ہے تو بس دے دیا, ہدیہ تو تبھی بنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کھانے کی بھی اجازت عطا فرما دی کہ بھائی یہ گوشت بھی اس کا تمہارا. تو عبادت اتنی حد تک ہے کہ تم نے جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دی اللہ کے لیے بس عبادت ادا ہو گئی، اور عبادت ادا ہونے کے بعد اب یہ تمہارا، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا، جو ذبح بھی کر رہا ہے اور ثواب بھی اسی کو مل رہا ہے ذبح کرنے والے کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نرالا دستور مقرر فرما دیا قربانی کے بارے میں. یہ حضور حضرت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. پھر ابتدا میں یہ حکم تھا کہ بھائی جتنا کھا سکتے ہو کھا لو گوشت، اور باقی تقسیم کر دو. تقسیم کرنے کے بعد انہیں کوئی بچا کے نہ رکھو، ذخیرہ کرنا جائز نہیں تھا شروع میں. جب شروع میں قربانی کا حکم آیا تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کھا لو جو بچے وہ تقسیم کر دو. اٹھا کے رکھنا ذخیرہ کرنا جائز ہے، لیکن بعد میں یہ حکم بھی بدل دیا، فرمایا کہ نہیں کھا لو، کھانے کے بعد ذخیرہ بھی کر لو. اور ذخیرہ کرنے کے لیے اس زمانے میں جو فریزر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ گوشت کو سکھا کر رکھتے تھے، گوشت کو دھوپ میں سکھا لیا اور سکھا کر اس کو رکھ لیا، پھر مدتوں وہ استعمال ہوتا تھا. یہ سکھانے کا جو عمل ہے اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں تشریق. یہ ایام تشریق جو کہلاتے ہیں نا، ایام التشریق، وہ درحقیقت یہ ہے کہ تشریق کے معنی ہے گوشت کو سکھانا. تو مسلمان جب ان دنوں میں گوشت ہوتا تھا قربانی کا، اس کو سکھایا کرتے تھے ذخیرہ کرنے کے لیے، تو ان ایام کو اس حساب سے کہتے ہیں ایام التشریق، یعنی گوشت سکھانے کے دن. یہ چار دن تو اس کی اجازت دے دی کہ ذخیرہ بھی کر سکتے. یہ جو مشہور ہے کہ مشہور ہے، باقی مستحب طریقہ یہی ہے کہ آپ نے قربانی کے تین حصے کرے، ایک حصہ خود کے کھانے کے لیے، ایک حصہ اقارب کے لیے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے. یہ مستحب ہے بے شک، لیکن قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی سارا ہی کھا لے تو بھی قربانی ادا ہو گئی، اور قربانی کے واجب ہونے میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا. البتہ مستحب بے شک ہے کہ وہ دوسروں کو بھی تقسیم کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کا اجر و ثواب اور یہ فضیلت رکھی ہے. اب یہ کہ قربانی کے لیے ہر اس شخص کے ذمہ واجب کیا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان یا نقدی موجود ہے. اس میں یہ ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے، لوگ اس میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو، جو شخص چاہے سال نہیں گزرا تو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو تو قربانی اس کے ذمے واجب ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی کے ذمے اس کے حساب سے واجب ہوتی ہے. ہر بالغ آدمی کے لیے، لوگوں نے یہ مشورہ کرے بڑے آدمی نے گھر میں بات نہ کر لی قربانی تو بس بیٹے فارغ ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اگر بیٹے بالغ ہیں اور ان کے پاس اتنا نصاب ہے تو ہر آدمی پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کر لیا سب کی چھٹی ہوگی. جیسے نماز ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے، باپ کی نماز بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اسی طرح باپ کی قربانی بیٹے کی طرف سے قاضی نہیں ہوتی. شوہر اور بیوی کا بھی یہ معاملہ ہے، اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہے بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے. یہ نہیں کہ شوہر نے کر دیا تو بیوی نہ کرے یا بیوی نے کر دیا شوہر نہ کرے، دونوں کے ذمے الگ الگ قربانی. ہاں البتہ اگر شوہر چاہے بیوی کی طرف سے قربانی کرنا تو بیوی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس سے اجازت لے لے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں. یہ لوگ اس میں بڑے ہی گڈمٹ کرتے ہیں اور مسائل کی ایسے ناواقفیت کی بنا پر بڑے غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اتنا مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت، وہ اگر صاحب نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، جو آج کل تقریباً 4,000 4,500 کے قریب بنتا ہے، اتنا اگر پیسہ موجود ہے، اتنا زیور موجود ہے، اتنا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے. اور اس سے بحث نہیں کہ اس کے باپ نے کر دیا یا شوہر نے کر دیا، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ قربانی ادا کرے. ایک غلط فہمی اور لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کس طرح پھیل گئی اور بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قربانی کرنے والے کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے. بہت سے لوگ ایسے ملے جو کہتے ہیں ہم نے اپنی واجب قربانی تو کی نہیں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ایک نفلی انسان کے ذمہ واجب ہے، اگر نہیں کرے گا گنہگار ہوگا، ایک واجب کے ترک کا وبال ہوگا. اس واسطے یہ بحث کے ساتھ فلاں کی طرف سے کر دیں فلاں، یہ بعد کی بات ہے، پہلے اپنی قربانی ادا کرو اور اپنے واجب کی نیت کر کے ادا کرو تاکہ اپنے ذمے سے فریضہ تو ادا ہو. یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، بس اتنا پتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں باپ ہیں بڑے ہیں وہ کرتے ہیں قربانی، تو اس کی فکر نہیں کہ ہر ایک کی الگ ہو رہی ہے ادا یا نہیں ہو رہی ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی یہ مسئلہ بتانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو پھر اپنی واجب ادا کرنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اپنے والدین کی طرف سے یا اپنے کسی اور بزرگ کی طرف سے قربانی کرنے کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اور ان دنوں میں یعنی ان تین دنوں میں 10, 11, 12 ذیلحجہ کو کوئی نفلی عبادت اتنی موجب ثواب نہیں ہے جتنی قربانی کی عبادت موجب ثواب ہے. لہٰذا کہ نفلی طور پر کوئی کرنا چاہے تو بڑی فضیلت کی چیز ہے. حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب نہیں جتنا خون بہانے کی عبادت. تو اس وقت نفلی عبادت جتنی چاہے نہیں آتی. اس میں ایک مسئلہ اور بتا دوں، وہ یہ کہ یہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرتا ہے نفلی، تو اس میں ضروری نہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربانی ہو، بلکہ جتنے بھی آدمیوں کی طرف سے چاہے آدمی قربانی کر سکتا ہے نفلی. وجہ اس کی یہ ہے کہ نفلی قربانی حقیقت میں اس کی طرف سے ادا ہوتی ہے جو قربانی کر رہا ہے، اور جس کی وہ نیت کرتا ہے کہ فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے اس کو ایصال ثواب. قربانی تو میری ہے لیکن میں ایصال ثواب کرتا ہوں اپنے والد کو، اپنے والدہ کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو. تو ایصال ثواب میں کوئی قید نہیں کہ ایک آدمی کو کیا جائے، دو کو کیا جائے، یا 10 کو کیا جائے، یا 100 کو کیا جائے. ایک بکری آپ کریں نفلی اور اس میں ایصال ثواب کر دیں اپنے والدین کو، آبا و اجداد کو، اپنے سارے بزرگوں کو، سارے علماء فقہا کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، ساری دنیا کو ایصال ثواب کر دیں ایک بکری کے اندر، تو وہ بھی جائے گا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. ایصال ثواب کے وقت اور حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی پوری امت کی طرف، پوری امت جو آنے والی جتنی انسان ہیں ان سب کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمائی. یا اللہ، ہاں یہ فرمایا کہ اے اللہ یہ میں قربانی کرتا ہوں ان لوگوں کی طرف سے، میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے کبھی قربانی نہ کی ہو، ان کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمائی. اب وہ تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پہنچے، تو ان کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا مانا کہ وہ تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی لیکن ایصال ثواب ہوا پوری امت کو. اسی طرح اگر کوئی شخص گائے میں ایک حصہ لے لے اپنا اور اس میں نیت کر لے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے دادا، میرے دادی، نانا نانی اور اعضاء اقربا سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کے نام سب کی طرف سے کر دے تو بھی ادا ہو جائے. اس واسطے کہ وہ ایصال ثواب، ایصال ثواب جتوں کو جایا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی علماء کرام کا نے گفتگو کی ہے کہ اگر ایک آدمی ایک سے زائد افراد کو ایصال ثواب کرے، 5 کو، 10 کو، تو کیا وہ عمل تقسیم ہو کر ہر ایک کو پہنچے گا یا ہر ایک کو پورا پورا ملے گا؟ بعض علماء کرام کہتے ہیں بھائی تقسیم ہوگا. ایک بکری اگر کسی نے قربان کی اور 10 آدمیوں کا ثواب کی نیت کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ قربانی کا 10واں حصہ ہر ایک کو پہنچے گا ثواب کا. لیکن زیادہ تر علماء کرام اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, جب جس نے آدمیوں کو سارے ثواب کیا انشاءاللہ سب کو پورا پورا ملے گا, سب کو پورا پورا ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے کہ وہ اس کو تقسیم کر کے حساب کتاب کر کے تقسیم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضور اقدس رسول نے ایک بکرا قربان فرمایا تو ایک بکرا جو قربان کیا اگر ہری امت کی طرف اگر حساب لگاؤ تو کسی آدمی کے حصے میں ایک بال بھی مشکل سے آئے گا, کیونکہ قیامت تک آنے والے جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے جب قربانی ہوئی تو اگر تقسیم کرے تو ایک بال بھی مشکل سے آئے. تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا اس کی یہ اس بات کے ذریعے انشاءاللہ سب کو پورا پورا ملے گا, سب کو پورا پورا جواب ملے گا. اور اسی توقع پر اور اسی امید پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی توقع رکھتے ہوئے یہ اشارہ صاحب والی قربانی کر سکتے. تو یہ بیچ میں اعلان ہے کہ گاڑی 20 سڑک میں کھڑی ہے, CA 4177 20 سڑک میں کھڑی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو رکھنا ہو رہا ہے, اس کو ہٹا دیا جائے. بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے, افسوس ہے کہ لوگ ابھی تک سمجھے نہیں کہ یہ کتنا گناہ کی بات ہے اس طرح گاڑی کو کھڑا کر. یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ بعض عورتوں کی ملکیت میں زیور کی صورت میں 3-4 تولے سونا ہوتا ہے لیکن نقدی رقم زیادہ نہیں ہوتی, تھوڑی بہت ہوتی ہے. تو 3-4 تولہ سونا جو ہے وہ کیونکہ 4000 کے قریب قیمت یقیناً بن جاتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے, لہذا ان کے ذمہ قربانی واجب ہے. نقدی رقم اگر اتنی نہیں ہے تو اس سے قربانی کر سکے تو زیور بیچ کر کرنا پڑے گا, لیکن قربانی واجب ہے. تو اب یہ کر رہا تھا کہ نفلی قربانی کے اندر اشارے ثواب کی نیت کتنے بھی انسانوں کے لیے کی جائے تو وہ مقبول ہے, اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو برابر برابر ثواب. یہ اشارے ثواب تو بڑی عجیب غریب چیز ہے, یہ اشارے ثواب ایسی چیز ہے کہ آدمی بظاہر یوں لگتا ہے کہ اپنا ثواب دوسرے کو دے دیا. تو قاعدے کی بات تو یہ تھی کہ اپنا کچھ نہ ملتا اور دوسرے کو دے دیا دوسرے اس کو ملتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اشارے ثواب کرتا ہے تو اس کو تو پہنچتا ہی ہے ثواب, اشارے ثواب کرنے والے کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی, بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ اشارے ثواب کرنے والے کے ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, ایک اس عمل کا ثواب, دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا ثواب کہ اس دوسرے مسلمان کے لیے خیرخواہی کی تو اس کا بھی ثواب انشاءاللہ ملتا ہے. یہ بڑے فائدے کا سودا ہے کہ آدمی دوسرے کا اشار ثواب کر دیا کرے اللہ. تو اس لیے یہ زمانہ ذوق و شوق کے ساتھ اس قربانی کی انجام دے دیتا ہے. سنت یہ قرار دیا گیا ہے کہ آدمی ذوق و شوق سے جب یہ عبادت انجام دے تو خود اپنے ہاتھ سے انجام, اپنے ہاتھ سے قربان کرے بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر بالفرض خود اچھی طرح یہ کام نہیں آتا, کسی دوسرے سے کرا رہا ہے, تو بھی سنت یہ ہے کہ کم از کم قربانی کے وقت میں خود موجود ہو, اپنی قربانی کا خود مشاہدہ کرے, یہ سنت ہے. تو بھائی ذوق و شوق سارے سال میں یہ عبادت ایک مرتبہ انجام دی جاتی ہے, لہٰذا اس کو ان آداب کے ساتھ شرائط کے ساتھ مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب اس کے اوپر مرتب ہوگا.
سامان کی بھی تصویر چاہیے
چلیے, مسئلے جو ہیں یہ چاہیے کہ ہر ایک آدمی کو اپنے سے متعلق مسائل مفتی حضرات سے معلوم کرے، لیکن جو سوال چند آئے ہیں ان کے بارے میں جو آواز کر دیتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ قرض آپ قربانی نہیں کر سکتے، حالانکہ 52 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہے. اگر کوئی شخص مقروض ہے اور قرضہ اتنا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ اگر قرضے میں دے دے تو باقی بچنے والا مال 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہ رہے، تو پھر ایسے مقروض کے ذمہ قربانی ہے. فرض کرو کسی شخص کے ذمے 1,00,000 روپیہ قرض ہے اور پیسے اس کے پاس جتنے ہیں وہ 1,00,000 ہی ہے یا 1,02,000 ہے، تو اگر 1,00,000 قرضے میں دے دے تو باقی بچنے والا صرف 2,000 ہوگا، 2,000 کے اوپر قربانی نہیں ہوتی، اس وقت اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی. لیکن اگر قرضہ ہے لیکن اتنا ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے پیسے بھی موجود ہیں اور زیور بھی موجود ہے، اور زیور اور پیسوں سے اگر قرضہ ادا کرے تو ادا کرنے کے بعد بھی 52.5 تولہ چاندی بچ جائے تو پھر قربانی کرنی ہو. ایک کسی نے پوچھا کہ اگر کسی گھر میں 3-4 بالغ افراد ہوں، شادی شدہ ہوں یا 1-2 شادی شدہ نہ ہو، اور تصرف پورے گھرانے کے والد کے ہاتھ میں ہو، متصرف گھر کا متصرف والد ہو اور باقی بیٹے بچے روزگار ہوں یا 1-2 نبی ہوں تو اس میں شریک جائے. دیکھیے بات تو ایسے عام طور سے باقی متصرف ہوتا ہے گھر میں، لیکن اگر باقی اولاد بالغ ہے اور خود اس کی اپنی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار نقد رقم زیور سامان تجارت کچھ ہے یا تو اس کے ذمہ قربانی ہوگی، چاہے وہ خود کرے یا باپ سے کہہ کے کروائے، لیکن قربانی والی ہوگی. اور صرف باپ کے قربانی ادا کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی، جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کیا. جن حضرات کے گھر میں ٹی وی موجود ہو لیکن وہ شاید نصاب نہیں، تو کیا آپ کا قربانی واجب نہیں؟ ٹی وی جو ہے یہ تو ایک فضول کی چیز ہے، اور اس فضول کی چیز جو ہے یہ حاجات اصلیہ سے زائد ہے، یہ اس سامان میں داخل ہے کہ اس کی قیمت اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے صدقہ الفطر بھی واجب ہوگا اور قربانی بھی واجب ہوگی اور یہ شخص زکات لینے کا مستحق بھی نہیں ہوگا. عام طور پر 3-4-5 ہزار میں تو ہوتا ہی ہو
کم سے کم
ہے،
کم سے کم
تو یہ قیمت اگر 4-4.5 ہزار تک پہنچ جاتی ہے تو جس کے گھر میں وہ ہو اس کے ذمہ قربانی بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور زکات بھی وہ لے نہیں سکتا. اس واسطے اس لعنت کو تو ضرورت سے زائد سامان کے معنی یہ ہے کہ ایک تو سامان وہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنے گھر میں استعمال کا ہوتا ہے، گھر میں استعمالی سامان ہے، فرض کیجئے کہ کپڑے ہیں پہننے کے اور گھر کا فرنیچر ہے، گھر کے برتن ہیں اور گھر کا اس میں آج کل یہ فریج وغیرہ بھی داخل ہو گئے ہیں ضرورت حاجات اصلیہ کے اندر، یہ سب تو حاجات میں داخل ہے اثاث البیت کے اندر. اس کے علاوہ اگر سامان پڑا ہوا ہے، کوئی فالتو کپڑے پڑے ہیں بہت زیادہ یا فالتو فرنیچر پڑا ہوا ہے، تو اس قسم کی چیزوں کو زیادہ سے زائد سامان کہتے ہیں کہ جو اپنے روزمرہ کے استعمال سے زائد ہو، تو وہ بھی اگر پہنچ جائے 52.5 تولے تک تو اگر خالص سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، کم پر کی قربانی واجب ہے. یہ ایک محض فرضی سوال ہے کہ کسی کے پاس 7 تولہ سونا ہی ہو اور پیسہ نقد بالکل نہ ہو، ایک پیسہ تو یہ صورت کہاں ہوتی ہے؟ اس لیے یہ سمجھیے کہ سونے کی قیمت لگانی چاہیے اور 52.5 تولے چاندی کا حساب کرنا چاہیے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس عبادت کو اپنے رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جمعہ اگلا جو اتوار ہے وہ تیسرا دن ہوگا، اس واسطے اس دن مجلس نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب 2 ہفتے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، لگ رہا زندگی ادا فرمائی دعا فرمائی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا یا احمد رحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا احمد رحمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6376-8131.